کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
آلِ نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت، آلِ نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں۔
مدنی مذاکرہ ہماری زندگی کے لیے ایک ایسا انمول تحفہ ہے مرشید کا، کہ جس سے ہم یہاں پر آ کے فیضیاب ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اس کے جوابات مل جاتے ہیں۔
یہاں آئیں گے تو کچھ دینی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کچھ فائدے کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کچھ ہمیں ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، اور دلی سکون، ذہنی سکون، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے مدنی مذاکرے سے ملتی ہیں، علم دین حاصل کرنے سے ملتی ہیں، اور باہر تو سب لاہو لاہ بھی ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اس لیے یہاں آنا ہوتا ہے۔
سنا تو بھرا اجتماع میں شرکت کر کے تو یہ سیکھا ہے کہ 14 اگست کیسے منانی چاہیے، ابھی یہاں پہ آئے، بیان سنا، مدنی مذاکرہ دیکھا پورا، تو امیر اہل سنت نے بھی بتایا کہ 14 اگست منانے کا شریعت کا طریقہ کیا ہے، ہمیں نفلیں پڑھنی چاہیے، تو کل نفل پڑھنے کی 2 رکعت ظہر کے بعد شکرانے کے طور پہ۔
میں تو تقریباً 8-10 سال ہو گئے مجھے، ہفتے کا مدنی مذاکرہ تو میں الحمدللہ مکمل دیکھتا ہوں شروع سے لے کے آخر تک۔
پہلے تو ہم جو بھی بڑی راتیں ہوتی تھی ہم لوگ جاگ کے باہر روٹوں پہ آوارہ گردی کرتے تھے، لیکن اب جو بھی بڑی رات ہوتی ہے ہم یہاں پہ فیضان مدینہ میں آتے ہیں، یہاں پہ سنت تو بڑے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
امیر اہل سنت نے یہ ذہن دیا ہے کہ جو جشن آزادی ہے پٹاخے پھوڑ کے اس کا اظہار نہیں بلکہ مسجد میں آ کے محفل سجا کے نعتیں پڑھ کے اور نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور امیر اہل سنت کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ ذہن دیا ہمیں۔
ہم نے آج تک نہیں سنا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ اپنا جشن آزادی کے موقع پر روزہ رکھا جائے، لیکن امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی نے جو نوافل کا ذہن دیا ہے، جو روزہ رکھنے کا ذہن دیا ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی پیر نے ایسی بات کی ہے، لوگوں کا رجحان اس طرف کیا ہے کہ لوگ بےہودہ حرکتیں چھوڑ کے نیکی کے رستے پہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کر کے جو ہے 14 اگست منائیں۔
یہ ساری فیضان مدینہ کی برکت ہے۔
سبحان اللہ،
آج بچے کیا، بوڑھے کیا، ہم ادھر آئے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کے ہم نے 14 اگست منایا ہے، میں نہیں، یہ بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سب آئے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاپا فرماتے ہیں شکرانے کے 2 نفل پڑھو، میں نے پہلے ہی 2 نفل پڑھ کے تو پھر محفل میں بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ کل پھر آپ روزہ بھی رکھیے گا اور نوافل بھی پڑھیے گا، انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے۔
میں یہاں کام کرتا ہوں، مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آج میرے نا فیکٹری میں بہت بڑا فنکشن ہے، تو میں وہ چھوڑ کے یہ بابا جی کی محفل میں آیا ہوں، یہ میں نے داڑھی سجائی ہے، یہ بھی بابا جی کی وجہ سے سجائی ہے،
اللہ ان کو زندگی دے۔ یہ جتنے یہاں بھائی ہیں ہمارے اتنا تعاون کرتے ہیں اور ہمارا فیضان مدینہ سے باہر جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔
فیضان امیر اہل سنت
جاری رہے گا،
فیضان امیر اہل سنت جاری
رہے گا۔ آج ہم ایک کتاب کے بارے میں سنیں گے، کس کے بارے میں سنیں گے؟ اور وہ کتاب ہے آسمانی کتاب، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا پیارا پیارا کلام،
سبحان اللہ،
ٹھیک ہے؟ اور وہ کتاب جو اتری ہے نا، جو نازل کی گئی، اتاری گئی، وہ سب سے افضل نبی، سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جو پیاری پیاری کتاب ہے وہ ان پر اتاری گئی تھی، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ الکریم، آخری نبی پر آخری کتاب اتاری گئی قرآن پاک، کیونکہ اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ سب سے آخری کتاب ہے جو کلام اللہ قرآن شریف۔ اچھا یہ بتاتا چلوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض ایسے جو ہے وہ رسول گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں، کہ ان پر بھی کتابیں اتاری گئی تھی۔ تو وہ کتاب کیا تھی؟ جو مشہور کتابیں ہیں نا، تورات شریف، زبور شریف اور انجیل مقدس، تو یہ کتاب جو ہے نا یہ صرف اور صرف انبیاء کرام یہ صرف اور صرف نبی کو یاد ہوتی تھی, جو دیگر انبیاء کرام نا دیگر جو نبی تھے ان کو یاد ہوتی تھی, جبکہ قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ اس کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. اچھا قرآن پاک جو ہوئی تقریباً 23 ایئرس میں جو نا یہ اترا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر. کتنے ایئرس میں اترا ہے؟ 23 ایئرس میں, 23 سال میں یہ اترا ہے. 23 ایئرس, 1 ایئرس میں 12 منتھس ہوتے ہیں, ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟
12.
ٹھیک ہے, تو قرآن پاک نازل ہوا 23 ایئرس میں, 23 سال میں قرآن پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر آہستہ 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 نازل ہوا. اور یہ کس طرح نازل ہوا کہ کبھی جو ہے نا اس کی جو ہے وہ صورتیں اور آیاتیں جو ہے ضرورت کے مطابق ایک ایک کر کے دو دو کر کے یہ اترتی تھیں. اور یہ کس طرح اترتی تھیں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ آیت کریمہ یا صورتیں جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لاتے تھے.
صلوا علی الحبیب والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو دل میں نیت ہونی ضروری ہے, تو جب نیت کر لی تو اب جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رہے مسجد میں کھانا پینا سونا, سحری افطار آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی, افطار کا ٹائم آ گیا, مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. تو اب یہ کہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے پھر افطار کر لیجئے, تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب, یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پیارے امیر اہل سنت, جذباتی طبیعت اور کیفیت سے باہر کس طرح آیا جائے اور طبیعتوں میں ٹھہراؤ کیسے پیدا کیا جائے,
یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جذباتی طبیعت میں جو جذباتی پن آ جاتا ہے, یہ جذباتی پن پر کیسے قابو پایا جائے اور بعض اوقات لوگ جلد باز ہوتے ہیں, طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. تو طبیعت میں ٹھہراؤ کس طرح لایا جا سکتا ہے اور کیا چیز بہتر ہے, اس پر بھی تھوڑا سا میں نے پلس کر دیا ہے.
مومن تو یہ فطرتاً ایسا آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ غصیلہ ہوتا ہے, جذباتی ہوتا ہے, مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے. ایک صورت یہ, بعض اوقات یہ کہ شروع میں نہیں ہوتا, بعد میں ہو جاتا ہے. جیسے بڑھاپے میں یہ چیزیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں. تو اب یہ کہ ان پر کوشش تو کرنی ہوگی, کیونکہ وہ حدیثوں میں ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. اسی طرح غصے کا گھونٹ پینے کے بھی اپنے فضائل ہیں, غصے پر کنٹرول کرنے کے بھی فضائل ہیں. تو یہ تو ہوا کہ غصہ آتا ہے تو اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ناممکن بات کرنے کا تو حدیث میں ترغیب آنے سے رہی ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ آدمی تکلفاً خود پر کنٹرول کرے اپنے جذباتی مزاج پر, اور اس کے لیے مطالعہ کرے, اس کے نقصانات معلومات کرے. تو اس طرح جب اس کو معلومات ہوگی جذباتی پن سے اس کے جو پہلے نقصان ہوئے ہوں گے اس پر یہ غور کرے کہ فلاں جگہ مجھے نہیں بولنا تھا لیکن میں بہت جوش میں آ گیا, غصے میں آ گیا, میں نے یوں بول دیا اور نتیجتاً میری پٹائی ہو گئی تھی یا پولیس نے ہاتھ رکھ دیا تھا مجھ پر اور لے گئے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں کو یاد کر کے بھی بندہ جو ہے وہ اپنے اس سابقہ انداز پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, تکلف کر سکتا ہے. پھر ایک بعض اوقات وہ جذباتی بنتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے تو اپنے سے چھوٹوں پہ آ جاتا ہے, بڑوں پہ نہیں آتا. تو جس طرح بڑوں کا مجھ پر روب ہے تو میں کنٹرول میں رہتا ہوں, تو اسی طرح چھوٹوں کے معاملے میں بھی مجھے کنٹرول میں رہنا چاہیے. یہ کنٹرول میں رہنا میرے لیے ممکن تو ہے تو میں سب کے معاملے میں کنٹرول میں رہوں. جذباتیت سے نقصان ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ جلد بازی بھی ہوتی ہے, جلد بازی کی وجہ سے بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس کو کام چاہیے اپنے ٹائم پر, وہ کام ٹائم پر ہوا نہیں, اب وہ گھوم گئی تو اڑا اڑی کر دی. تو اپنے کو بھی تو کبھی دیر ہو جاتی ہے, سویر ہو جاتی ہے, تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کر کے اس پر کنٹرول کریں. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے حضور, تو اس میں آپ نے جذباتی انداز کو اور غصے کو ایک ساتھ بیان فرمایا. تو کیا یہ جو جذباتی ہونا ہے یہ غصہ ہی ہے, یہ جو جذبات میں بندہ غصے میں ہی آ جاتا ہے؟ ایک تو یہ آپ سے وضاحت لینی تھی. دوسرا یہ کہ جیسے کہ بعض اوقات جس کو کسی کو دین کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے, دین کی بڑی کڑھن ہوتی ہے, تو اس کے سامنے دین کا کام ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو اس میں وہ مطلب کہ وہ اس کا دل جلتا ہے. تو کیا آپ دل جلنے کی اجازت دیں گے, یا دل جلے تو سامنے والے کو بھی جلا دینا ہے اس کی بھی آپ اجازت دیں گے؟ کہ بعض اوقات دل جلتا ہے تو ایسا جلتا ہے کہ وہ باتوں باتوں میں سامنے والے کو بھی جلانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے, تو اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دو بات. تیسری بات یہ کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ کسی کی وجہ سے طبیعت میں وہ جلد وہ کام وقت پہ نہیں ہوا ہوتا, تو ظاہر ہے کہ جب ہم بھی اگر اپنے ٹائمنگ کو اس طرح لے کر نہیں چلتے اور ہمیں دیر ہو گئی ہوتی ہے, اب اٹھنے میں دیر ہو گئی, کھانے میں دیر ہو گئی, باتوں میں دیر ہو گئی, تو گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی, تو بعض اوقات ہم خود اپنی وجہ سے جلد بازی میں آ جاتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے, تو اس میں وقت کی پابندی کا لحاظ رکھنا بھی کیا اس میں ٹھہراؤ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا کہ اگر میں وقت کی پابندی کرتا ہوں اور ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جلد بازی والے کاموں سے بچ جاؤں؟ تو یہ تین الگ الگ تھے میں نے کہا, اس پر بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں.
دراصل جذباتی جنرلی طور پر غصے والے کو بولتے ہیں, یہ بڑا جذباتی ہے, وہ غصے والا ہے. باقی وہ جو جذباتی نہیں کہ دین کا کام نہیں ہو رہا تو یوں جذباتی ہے, اس میں جذباتی عام طور پہ بولا تو نہیں جاتا. پھر وہ کہ اس کے ماشاءاللہ دین کی خدمت کے بڑے جذبات ہیں, جذبات والا آدمی ہے کہ دین کی خدمت ہونی چاہیے. اچھا اب یہ کہ جذبات میں آ کر دوسرے پر غصہ اتارنا یا جو دین کا کام نہیں کر رہا اس پہ چڑھائی کر دینا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا, کیونکہ دین کا کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور اگر کسی نے کوئی کمزوری ہے کسی میں تو ہر فرد یہ تو اختیار نہیں رکھتا نا کہ اس کے ساتھ مطلب بہنے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے یا مار دھاڑ کرے, تو اس طرح تو پھر شیطان کا کام ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ عورتیں رنگ برنگی اور چست برقعے پہن کر نکلتی ہے تو انہیں کیسے سمجھایا جائے؟
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ وہ برقع ڈھیلا ڈھالا خیمہ نما ہو, دیکھے وہ کیمپ کی طرح ہو پھیلا ہوا, اس میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ عورت بوڑھی ہے جوان ہے, کچھ سمجھ نہ پڑے, ایسی ڈھکی ہوئی ہو پورے سے. پہلے ہم اس کو ٹوپی برقع پہن بولتے تھے, پہلے عورتیں ٹوپی برقع پہنتی تھی, پھر اس کی صورت مدنی برقعے میں دعوت اسلامی میں جاری ہوئی اور کافی ساری بہنیں پہننے لگی, اب بھی پہنتی ہوں گی مگر اب حالات ایسے کہ وہ ایڈوانس مطلب میرے خاندان میں اتنا ایڈوانس معاملہ ہے کہ وہ اس طرح اگر برقعے کی کوئی ساخت جو علماء نے بزرگوں نے بیان کر دی اپنی کتابوں میں اگر اس کو رائج کرنے جاتے ہیں تو اب اس طرح میں نے قریب آتی نہیں ہے, اور بہت سارے ان میں خرابیاں ہیں جن کو دور کرنی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہم نے وہ مدنی برقع بھی عیسائی میں نے پہنتی تھی, وہ باقاعدہ آفیشلی کو شورا نے پاس نہیں کیا تھا, وہ تام یہ چل پڑا تھا, اچھا برقع تھا. پھر یہ کہ ہم نے اس کو کہ بعض عیسائی بہنیں پھر وہی جذباتی سختی کی بھی اطلاعات ملتی تھی, اب ایک ماڈرن عورت ماڈرن معاشرے سے آئی اجتماع میں کسی کی دعوت پر, اب اس کو یہ تو بیچاری نماز تو پڑھتی نہیں ہے اور کوئی اس کو ست تو ہے نہیں دین کی, اب اس کو ایک دم سے مدنی برقع پہنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ کہاں سے پہنے گی؟ ہاں بول دے گی آئندہ آپ کے پاس آئے گی بھی نہیں, گناہوں میں پڑی رہے گی. تو اس لیے کہ اسی طرح عام عیسائی بھائیوں میں بھی ہمارے یہاں یہ اس طرح کی بات جذباتی, عیسائی بھائی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس کے وہ مطلب یعنی کہ وہ پیچھے لگ گئے, داڑھی رکھ تو کئی بار بعض اوقات ایسا ہوا ہے میرے پاس اس داڑھی کے لیے داڑھی شیوٹے بےچارا اس کو لے آئے ملن ملن کے اور پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں اس کو, تو کبھی کبھی میں نے بولا اس کو یہ پوچھا یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, داڑھی ہی نکلوانی ہے یہاں بول دے گا واپس کہاں سے آئے گا یہ. تو یہ کیا انہیں موقع کی مناسبت سے سامنے والے کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جانی چاہیے, اور ہر ایک کو اس کا مطلب ادراک ہوتا نہیں ہے. تو یوں پھر ہم نے وہ برقع جو تھا اس کو بھی یہ کر دیا کہ جو خود پہنتی ہے شوق سے وہ بھلے پہنے, ورنہ جون سا بھی برقع پہنے, اور واقعی شریعت میں اسلام میں پردہ ہے کہ عورت اسلامی پردہ کرے, اب وہ چاہے برقعے کے ذریعے کرے چاہے چادر کے ذریعے کرے یا کسی بھی کپڑے کے ذریعے وہ کرے, اسلامی پردہ ہونا چاہیے. تو یوں اب طرح طرح کے فیشن کے برقعے نکلے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں, اور ان برقعوں کی وجہ سے یعنی اور خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہوں گی کہ برقع تو اٹریکٹیو ہوتا ہوگا, اب اس برقعے میں جو بھی بند ہے وہ بعض اوقات اٹریکٹیو نہ ہوتی ہو, لیکن برقعے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آفت میں پڑ جائے فتنے میں پڑ جائے. اب جو سمجھدار ہوگا میری بات سمجھ جائے گا, تو یہ بھی ہوتا ہے اب کیا کریں. اللہ پاک سب کو نیک توفیق دے, اسلامی پردہ ہماری مدنی ہماری اسلامی بہنوں کو اسلامی پردہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا چاندی کی انگوٹھی کے اوپر سونے کا یا سٹیل کا یا کسی اور دھات کا کوٹ کر کے یا پالش یا پانی چڑھا کر پہننا مرد کو جائز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے.
سونے کا پانی چاندی کی انگوٹھی پر چڑھا ہوا اس کا تو جواز پڑھنا یاد پڑتا ہے یا عوام پہننے تو پہن سکتے ہیں. ملمع سونے کا عوام کے لیے غالباً اجازت ہے, علماء بچے حصے کے لوگ پھر اس کو سونے کی انگوٹھی کا جواز بنا لیں گے.
مرد چاندی کی جو انگوٹھی ہے اس پہ سونے کا اگر پانی چڑھایا گیا ہے کہ اب وہ سلور کے بجائے وہ گولڈن اس کا کلر نظر آ رہا ہے, تو یوں پانی چڑھانا یہ ایسی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے. لیکن وہی بات کہ جو پیشوا اور مذہبی شخصیات ہیں وہ اگر اس طرح کی انگوٹھی پہنیں گے تو عوام ان کو دیکھ کر بدگمانی میں پڑ سکتی ہے کہ یہ آپ نے کیا سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. تو جو پوچھ لے گا ہو سکتا ہے اس کی بدگمانی تو دور ہو جائے گی کہ وہ بتا دیں گے یہ سونا نہیں ہے, یہ چاندی کی انگوٹھی ہے, اس پہ پانی چڑھایا گیا ہے. لیکن بہت سارے لوگ پوچھتے نہیں ہیں, وہ دیکھ کر ہی بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یہ سونے کی انگوٹھی تو نہیں پہنے ہوئے. تو اس لیے جو مقتدا پیشوا اور مذہبی شخصیات ہیں انہیں اس طرح کی انگوٹھی سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو.
جہاں اس طرح کا ماحول ہو کہ سونے کا پانی چڑھی ہوئی انگوٹھی پہننے کا رائج نہیں ہے تو وہاں بھی پہننے سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بہتر یہ کہ بچے. اب جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں سونے کا پانی چڑھی ہوئی انگوٹھی اگر آپ پہنیں گے 10 مبلغ کو کام مل جائے گا, آپ سمجھاتے رہیں گے, پھر آپ کو وضاحتیں کرنی پڑیں گی کہ یہ فلاں مدنی مذاکرے میں یوں یوں بات ہوئی تھی. تو اس لیے مہربانی کر کے, سب تو سن نہیں رہے ہوتے نا, یہ تو مرد کے لیے اگر چاندی کی انگوٹھی پہننی ہے تو وہ جائز والی 4.5 ماشا چاندی سے کم وزن ہو, ایک نگ ہو اس میں, وہ نگ شرط ہے, وہی انگوٹھی پہنے ایک نگ والی, ایک سے زیادہ بھی نہیں. اور جب سونے کے پانی چڑھانے والی ہے نا اس میں بھی یہ شرائط تو موجود رہیں گی کہ چاندی کی انگوٹھی وہی ہو جس کا وزن شریعت نے متعین کیا ہوا ہے, پھر سونے کا پانی. تو ویسے اب اتنا سونے کا پانی رائج نہیں ہے تو چاندی کی انگوٹھی بھی یہ مذہبی لوگ یہ سمجھ کر پہنتے ہوں گے, ہر طرح کی چاندی کی انگوٹھی پہن لیتے ہوں گے بعض لوگ کہ یہ جائز ہے, ہر طرح کی جائز نہیں ہے. ورنہ سونے کے پانی والی شاید رائج نہیں ہے. اب تو لوگ وہ پہنتے ہیں آرٹیفیشل انگوٹیاں اور وہ بھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے, آرٹیفیشل دھات کی انگوٹیاں, میٹل کی انگوٹیاں. اور جو جائز انگوٹھی ہے اس کی پہننے کی بھی فضیلت نہیں ہے, فضیلت ہوتی تو میں حاصل کرتا رہتا, بچنا ہی بہتر ہے اس سے. صرف وہ جائز انگوٹھی بھی جس سے مہر لگانے کی ضرورت ہو, اسٹیمپ لگانے کی ضرورت ہو, اس کے لیے سنت ہے. جیسے مفتی اگر مہر لگائیں تو اس کے لیے سنت ہے, نگینہ یہاں ہو وہ یوں مہر لگا دے, قاضی میننگ جج وہ مہر لگاتا ہے اگر انگوٹھی سے تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ اس سے یوں مہر لگائے. تو اب یہ کہیں دیکھا نہیں ہے کہ کوئی مفتی صاحب یا کوئی قاضی صاحب اس سنت پر عمل کرتے ہوں, نہیں وہ نہیں ہے, نہیں کرتے تو گناہگار بھی نہیں ہے. اب ایک سے ایک اسٹیمپ آ گئی ہے, وہ لگائی ٹھپا مارا آسان ہوتا ہے تو یوں چل رہی ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہ قاضی یا مفتی صاحب کے لیے بھی وہ انگوٹھی جو جائز ہے, جائز تو ہے پہننا بہتر نہیں ہے, جبکہ مور والی نہیں ہے ویسے ہی جیسے لوگوں میں رائج ہے. طرح طرح کی لوگ تو اس میں وہ بولتے ہیں کہ اس کا تعویذ ہے تو اس میں اس کا تعویذ ہے, وہ بول رہے ہوتے ہیں, وہ انگوٹھیاں بک رہی ہوتی ہیں. میں فتوے مسئلے انہی کے بیان کر رہا ہوں جن کی طرف تعویذ منسوب کیے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلی دفعہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ڈسکس ہوا تھا کہ وگ لگانا اور پھر یہ کہ اپنے ہی بال نکال کر ہی جہاں گنج پن ہے وہاں بال لگا دینا اور پھر وہاں سے پھر بال آ جانا, تو اس پر جو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ انسان کے بال لگانے کی اجازت نہیں ہے اگرچہ اپنا ہی بال کیوں نہ ہو. ابھی لاہور میں ملاقات کے دوران اجتماع کے بعد جب ملاقات ہو رہی تھی تو اسی دوران ایک اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ پچھلی دفعہ مدنی مذاکرے میں میں نے یہ موضوع یہ بیان سنا تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کی منع ہے تو میں اپنے یہاں ہی کے باہر نکال کر میرے لگائے گئے ہیں اور اب پتہ چلا کہ یہ اب اس کی یہ تو ناجائز تھا یہ اجازت نہیں تھی تو اب میں تو لگا چکا ہوں اب میں کیا کروں اب میرے لیے کیا حکم ہے اب میں اس میں مدنی مذاکرہ دیکھوں گا تو آپ ضرور پوچھنا میری طرف سے کہ اب میں کیا کروں تو میں کہا میں پوچھ لوں مجھے یاد آ گئے بیچارے اتنی لمبی لائن میں ملاقات کر کے آئے تھے یہ بتانے کے لیے اب میں کیا کروں
نکلیں گے تو نہیں یہ اگا دیے نا تو جیسے کہ وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور ٹک ٹاک آسانی سے نکلتا ہے تھوڑی سی تکلیف سے نکلتا ہے معمولی جیسے بعض معمولی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ سوئی چپتی ہے اس طرح نہیں انجیکشن لگتا ہے تو نکال دے ورنہ یہ کہ آپریشن کروائے اس کی تو ظاہر ہے کہ بہت تکلیف ہو جاتی ہے اس میں تو معاف ہے توبہ کرے اس میں بھی بازار تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے اور کوئی لمبی چوڑی تکلیفوں کا سامنا ہے تو جو گناہ کر لیا اس سے توبہ کرے مفتی صاحب جیسے فرمائے
جی ہاں توبہ کرنے کا ہی حکم ہے اس صورت میں اپنے اس گناہ سے توبہ کریں
اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے لیے سننے سے سوال یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسلام کے مطابق یعنی کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین ان کو دنیا کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کے مطابق کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے مسجدوں میں نکاح ہوا کرتا تھا اس طرح بچے کرنا چاہتے ہیں میرے لیے سننا کیا رہنمائی فرما سکتے ہیں
مسجد میں نکاح مستحب ہے اگر مسجد میں نکاح نہ کرے کوئی اور حال میں کرے میرے جال میں یا شامیانے میں کرے یا گھر کی چار دیواری میں کرے تب بھی جائز ہے گناہ نہیں ہے تو ایسے معاملے میں والدین کے احساسات کا احترام کرنا چاہیے اگر صرف مسجد ہی کی بات ہے تو باقی اگر کوئی ناجائز رسموں کا والدین کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ معاذ اللہ فنکشن کریں گے جس میں ڈانس ہوں گے اور جو کرتے ہیں آج کل فنکشن گناہ بھرے تو والدین اس کا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اس میں والدین کا ساتھ نہ دے اور سمجھائے ان کو کہ یہ گناہ کے کام ہے میں اس میں نہیں کروں گا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے جب کوئی عاشق رسول مدینہ المنورہ حاضر ہوتا ہے سلام کے لیے تو ہم نے یہ سن رکھا ہے علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ امتی سلام کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بھی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں خود پہل کر دیتے ہیں. تو امیر السنت یہ ارشاد فرمائے گا کہ اگر اللہ پاک نصیب کرے حاضری مدینہ تو ہم نے سلام تو کریں گے تو کیا جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دیتے ہیں تو اس کے جواب اگر ہم دیں تو کیا یہ کچھ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کیا بندی پور ارشاد فرماتے ہیں؟
جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظاہر سلام عرض کرے اس سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے مشرف ہو چکا ہوتا ہے. ظاہری حیات میں بھی عادت مبارکہ تھی سلام میں پہل کرتے تھے تو اب بھی ہے کہ سرکار تو حیات ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ظاہر کو چونکہ یہ آواز آ نہیں رہی تو ظاہر تو اپنے حساب سے سلام کرے گا اور کرنا ہی ہے اس کو. اب وہ جواب کی آواز نہیں ہے اس لیے اب ظاہر کو کچھ اور کہنا تو ہے نہیں جواب کے تعلق سے سلام عرض کرے دعائیں مانگے جو بزرگوں نے طریقے لکھے ہیں رفیق الحرمین میں بھی طریقہ سلام عرض کرنے کا لکھا ہے ہم اسی پر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یدی گھر میں کھٹمل، مچھر اور پسو اگر زیادہ ہو جائیں اور بہت زیادہ انسان تکلیف میں آ جائے تو ان کو جلا سکتے ہیں؟
یہ کھٹمل وغیرہ کو جلانا تو منع ہے، کیونکہ یہ آگ کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہمیں دینے کی اجازت نہیں ہے کسی جانور کو یا کسی چیز کو جلایا نہ جائے۔ البتہ یہ کھٹمل، پسو وغیرہ جو بھی ہیں اس کو دوائیں چھڑکی جاتی ہیں، اس پر دواؤں کے ذریعے گزارا کیا جائے۔ اب تو ایک سے ایک دوائیں آتی ہیں، تو اگر ان دواؤں کے ذریعے کام چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ ترکیب بن جائے گی۔ پروپر دوا ہو اور اچھی کمپنی کی دوا ہو نا، کہ جو مؤثر ہو، تو کام دکھائے گی انشاءاللہ۔ پرانے مکانات میں یہ کھٹمل وغیرہ ہوتے ہیں، نئے مکانات میں نہیں ہوتے۔ لکڑی کے جس میں پہلے لکڑی کا کام ہوتا تھا مکان کے اندر زیادہ، اور کھوکھلے کھوکھلے ٹائپ کی دیواریں، ان میں کھٹمل وغیرہ وہ زیادہ ان کو چھپنے کا موقع ملتا، پنپنے کا موقع ملتا، بڑھنے کا موقع ملتا۔ اور جو لینتھر کے مکانات ہوتے ہیں نئے نئے، ان میں عام طور پہ یہ ان کی پیداوار نہیں ہوتی۔
مکان جب بنائے،
ظاہر ہے کہ گھر بدلنا آسان تو نہیں ہے۔
مکان جب بنائے جاتے ہیں تو جو بھی اپنے نئے مکان بناتے ہیں تو بیسیکلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکان بنانے کے بعد ایک اسپرے بھی کروا لیا جاتا ہے، اور وہ اسپرے سے بھی بسا اوقات لکڑی اور بعض جگہوں پر تحفظ رہ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو بھی کھٹمل، مچھر یا دیمک وغیرہ سے بچت کے لیے اس طرح کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ سبق آموز خبریں کی تیاری میں ایک ایسی خبر آئی تھی جس میں دواؤں کے استعمال کی وجہ سے گھر میں کچھ بچوں کو آزمائش ہو گئی تھی اور وہ فوت بھی ہو گئے تھے۔ تو اس پہ میری ڈاکٹر سے مشورہ ہوا تھا، تو یہ تھا کہ عموماً یہ دوائیں جو ہوتی ہیں کھٹمل، مچھر اس طرح کے مارنے کی، تو اس کا انداز وہی ہوتا ہے کہ یہ انسان کو کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی کہ وہ اس کو بھی کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی ہلاکت یا کوئی ایسی بڑی پریشانی ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ کسی کمزور کمپنی یا فیک کمپنی یا جعلی کمپنی یا انتہائی کمزور قسم کی دوائیں خریدیں گے پیسے بچانے کے چکر میں، تو انہوں نے پھر وہ دوائی اس طرح بنائی ہوتی ہے بعض اوقات کہ پھر اس کے استعمال سے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں بڑے چھوٹے، ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو آپ نے یہ جو بیان کیا نا کہ اچھی کمپنی کا لے، تو اچھی کمپنی کا ایک تو مؤثر بھی ہوتی ہے، یعنی اثر والی بھی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا عام انسان کو اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے نا، اس سے بھی اس میں بچت کی صورت بن سکتی ہے۔ تو بسا اوقات پیسے بچانے کے چکر میں یا سست مال ایسا نقلی بیچنے کے، اس میں یہ لوگوں کی جانوں سے یا ان کی صحت سے کھیلنے والوں کو اس میں درخواست ہے کہ یہ مہربانی کریں اور اچھی کمپنی کی بیچیں اور اچھی کمپنی کی خریدنی چاہیے۔
امیر السنت لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں سفر وغیرہ سے گریز کرتے ہیں، اور سفر کے مہینے کو منوس لوگ کیوں سمجھتے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔
حدیث شریف ہے ولا سفر، اور سفر کوئی چیز نہیں۔ پہلے بھی پرانا یہ دور جہالت میں بھی لوگ مائے سفر کو منوس سمجھتے تھے، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اب سفر میں سفر نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ کا بلاوا ہے تو نہیں جائیں گے؟ ساری فلائٹیں کینسل، ٹرینیں سب روک دی جائیں، ٹریفک ختم کر دیا جائے روڈوں کا، یہ بسیں جاتی ہیں، کوئی حیدرآباد جا رہی ہے، کوئی اس شہر میں جا رہی ہے، کوئی اس شہر میں جا رہی ہے، دنیا بھر میں ٹریفک جاری رہتا ہے۔ یہ کسی کو سفر، سواد والا سفر جو ہے کسی کے سین والے سفر کو نڑتا نہیں ہے، لیکن بعد وہمی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو نڑتا ہے۔ یہ سمجھتے کہ منوس ہے، یہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تم گھر میں بیٹھے رہو، ہم چلے مدینے کو، ہم تو سفر کریں گے، سمجھے؟ تو یہ بالکل نادانی والی باتیں کہ اسلام میں نحوست اور یہ بدشگونی اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب بات بات پہ یہ منوس ہے، وہ منوس ہے۔ منحوس وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کے اندر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے حق میں جو گناہ کر رہا ہے اس کے حق میں وہ وقت منوس ہے، باقی اوروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ بدشگونی کہ یوں کریں گے، تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ یوں ہو جائے گا، تو کالی بلی آڑے اتر گئی تو اب سب سفر نہیں کر سکتے، مطلب طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اس میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، بدشگونی اس کا نام ہے، تو وہ کتاب آپ ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہوگی. تو یہ سب غلط باتیں ہیں، سفر میں کوئی سی نوست نہیں ہے. سفر خیر ہے، سفر ماہ سفر جو ہے ماہ خیر ہے، ماہ رضا ہے. ایک سے ایک اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف 25ویں شریف کو ہوتا ہے، تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے دعوت اسلامی والے پورے سفر کو ماہ رضا بولتے ہیں. تو جس کی اللہ کے ولی سے نسبت ہو جائے، اگر وہی مہینہ منوس ہے تو پھر ہو رہا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ رضا کی آمد آمد ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. فیدان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی الحمدللہ کثیر عاشقان رسول موجود ہیں. ان میں سے کچھ اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی بندہ اگر کرامات اولیاء پر یقین تو رکھتا ہو لیکن اس نے کوئی کرامت نہ دیکھی ہو تو کیا وہ اپنے پیر سے کرامت دیکھنے کی خواہش کر سکتا ہے؟
اس میں یہ کہ رسک ہوتا ہے، اگر پیر کرامت نہ دکھاوے تو پھر بدزن ہوگا نا. تو اس لیے مطلب وہ اللہ تعالیٰ فرمایا فتح باب نہ چاہے، نہ دروازہ کھلنے کی وہ ڈیمانڈ نہ کرے، مطالبہ نہ کرے. کہ بعض اوقات یہ کہ اچھا پیر کے پیر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی ہونا چاہیے اس کا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پیر کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے، اور ہر ولی پیر نہیں ہوتا، ولی کے لیے پیر ہونا شرط نہیں ہے. پیر کی چار شرطیں ہیں کہ وہ سنی پکا ہو، صحیح العقیدہ سنی اعلی حضرت فرماتے ہیں، عالم ہو، اور اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، یعنی سلسلہ طریقت میں، اولاد میں نہیں، نسب میں نہیں، تو ملتا ہو سلسلہ، اور فاسق کے معلن علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. یہ چار شرطیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اس میں کہیں ولایت کا تذکرہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ پیر کرامت کہاں سے دکھائے گا اگر ولی نہیں ہے تو. اچھا پھر ہر ولی کرامت ہی دکھائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، کہ بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ پیر کی کسوٹی ہے کہ وہ کرامت دکھائے تو ہی پیر، تو پھنس جاؤ گے یار. پھنس جاتے لوگ کہ بعض بابا جی ہوتے ہیں شعبدہ، بعض قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی انہونی ٹائپ کی باتیں بتا دیتے ہیں، استدراج جس کو بولتے ہیں، بندے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. پھر یہ کہ ہم تو ڈوبے سلم تم کو لے ڈوبیں گے، ان کے ساتھ ڈوب مرتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ مین شریعت کی پابندی ہے، اور وہ جو میں نے چار شرطیں عرض کی وہ چار شرطیں اس میں پوری ہونی چاہیے. سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی کی کرامت یہ کہ اس کا ہر فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی ارشاد کے قانون پر ٹھیک اترے. حوالہ بیجت الاسرار پیج نمبر 39. اچھا عارف اللہ سیدی عبد الوہاب شاعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ بس احکام شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ ہے. طبقات الشافیت القبرہ سیدی عبداللہ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے، اور شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو. طبقات کبرہ امام شاعرانی رحمت اللہ علیہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یہ جن اسلامی بھائی نے سوال عرض کیا تھا تو یہ مدنی فیس پہ کہہ رہے ہیں کہ میں 12 ماہ مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کروں گا دورہ حدیث شریف کے بعد، اگر امیر اہل سنت کوئی مزید ارشاد فرما دے تو میں اس پہ بھی انشاءاللہ سفر کرنے کی مدنی فیس دینے کے لیے تیار ہوں.
یہ کیا کیا دے رہے ہیں؟ میں ذرا توجہ نہیں رہی میری.
دورہ حدیث شریف کے طالب علم ہیں، 12 ماہ مدنی قافلے میں یہ انشاءاللہ سفر کریں گے دورہ حدیث شریف کے بعد، سالیسہ کے بعد، خامسہ کے بعد انشاءاللہ یہ سفر کریں گے، اور اگر مزید آپ کچھ ارشاد فرما دیں تو یہ اس پر بھی مدنی فیس دینے کے لیے تیار ہیں.
میں تو مدنی قافلے والا ہوں، میں اگر بول دوں آپ سے بیٹھ جاؤ تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، تو بھلے خامسہ پورا کر لیں، کیونکہ اب خامسہ کا کافی سفر یہ کر چکے ہیں. البتہ یہ کہ ان کو یہ فیسلٹی مل سکتی ہے کہ ابھی سے اگر یہ سفر شروع کر دیتے ہیں تو 12 ماہ کے بعد پھر یہیں سے ان کا خامسہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے. پچھلا جو پڑا ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اسٹارٹ ہو سکتا ہے اس سے. اس میں دیکھ لیں آپ اپنی جو مجلس ہے اس سے مشورہ کر لیں. تو یہ کہ بولتے ہیں کل کا کام آج کا کام کل پہ مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا، پھر کل منقلب ہوتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے. تو اگر 12 ماہ کے سفر کا ذہن بن رہا ہے تو اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.
انشاءاللہ
آپ مضبوط ہونے چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد مہتاب اتاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف. میرا سوال امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے کشمیر میں موسم گرما میں اور موسم سرما میں لوگ اپنا گھر منتقل کرتے رہتے ہیں، موسم گرما میں ٹھنڈی جگہ اور موسم سرما میں گرم جگہ پر منتقل کرتے ہیں، لیکن کچھ تاریخ ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں وہ لوگ اوپر نیچے منتقل نہیں کرتے، جیسے 3, 13, 23, 8, 18, 28، ان تاریخوں کو وہ منحوس سمجھتے ہیں اور اپنا گھر منتقل نہیں کرتے اوپر نیچے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ امیر علیہ سنت رہنمائی ارشاد فرما دیں.
بس یہی بدشگونی ہے، یہ اور بدشگونی ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. جب ایسا دل میں وہم آئے بھی نا تو وہ کام کر گزرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. چند سال پہلے میں کسی ملک میں تھا اور کہیں سے گزر رہا تھا تو کالی بلی میرے آڑے سے گزر گئی. مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں. الحمدللہ میں نے کچھ بھی نہیں، میں تو نکل کے آگے، برسوں ہو گئے گھومتا گھومتا آپ کے پاس آ کے ابھی اسکرین پر بیٹھا ہی ہوں نا. تو بدشگونی کا کوئی اسلام میں مطلب یعنی کہ حوصلہ افزائی نہیں ہے. جو اگر ایسی بدشگونی ہو بھی نا پیدا ذہن میں تو اس کے خلاف کر لے، مطلب انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
کون ہمارے رہنما، عثمان اور علی، ہر صحابی نبی.
ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج کریں، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کاشف علی بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ناراض ہو جائے اور 3 دن تک بات نہ کرے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟
ناراض ہونے والا مسلمان تو رہے گا، بعض اوقات تو ناراضی کی درست وجہ بھی ہوتی ہے. تو خیر، انہیں کہ آپس میں ناراضی ہونی نہیں چاہیے، اور پہلے سلام کر دے تو وہ اگر دوسرا جواب نہیں دیتا تب بھی اگلا بری ہو جاتا ہے جس نے سلام کیا. تو اس کی روایتیں ہیں ویسے وہ کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے نا یہ ناراضی کو باقی نہ رکھا جائے. ان بعضوں کا ایسی ناراضیاں ہوتی ہیں جو شرعاً وہ اس میں پکڑ نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ فتح رضویہ شریف میں فرمایا کہ اپنے بیٹے سے عمر بھر آپ نے کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، حالانکہ صحابی ابن صحابی ہے. تو بیٹے کی ضرور کوئی ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے عمر بھر بات نہیں کی. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، جن کو اعلی حضرت عارف باللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے والے، بڑے زبردست بزرگ گزرے، ان کا مشہور مسنوی مولانا روم. تو یہ اپنے بیٹے سے کسی بات سے ناراض ہوئے تو ابھی ضرور کوئی ایسی وجہ تھی، درست وجہ، کہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلی حضرت نے لکھا ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر صورت میں اگر کوئی 3 دن کلام نہ کرے یا ناراضی باقی رہے تو اس میں یہ کہ اس کی پکڑ ہم نہیں کر سکتے، کہ بعض اوقات کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے شرعاً وہ وجہ درست ہوتی ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ آپس میں جدائی ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں یہ وجوہات نہیں ہوتی، ہمارے یہاں وجوہات نفس کی ہوتی ہیں کہ نفس کی خاطر بس وہ بات بات پہ ہمارے لڑ جاتے ہیں اور وہ جدائیاں ڈال دیتے ہیں، خاندانوں میں وہ تڑے ڈال دیتے ہیں اور کیا کیا کر دیتے ہیں. تو یہ سب یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کی مذمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عرفان بھائی ہیں نواب شاہ سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی موبائل میں قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور سامنے آ کر کوئی شخص آگے آ کر بیٹھ جائے تو کیا یہ بے ادبی ہوگی؟
عرفن تو اس کو بے ادبی نہیں کہتے، جو قرآن کریم کا نسخہ پورا مصحف شریف اگر کوئی پڑھا اور پیچھے کوئی پیٹھ کر کے بیٹھا تو اس کو تو لوگ ضرور بے ادبی کہتے ہیں. موبائل کا تو پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. ہاں اگر یہ پتہ ہے تلاوت کر رہا ہے اور اس میں نظر بھی آ رہا ہے تو پھر ذرا احتیاط اسی میں کہ اس کو پیٹ نہ کرے، ادب کرنا منع تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟
دیکھو آداب میں سے تو یہ ہے کہ باوضو، قبلہ، روح، دو زانو بیٹھ کر تلاوت کرے. اب اگر دو زانو نہیں بیٹھا اور 4 زانو بیٹھا ہے، جس کو چوکڑی مار کر بیٹھنا بولتے ہیں، چوکڑی مار کر بیٹھا ہے، پلوٹھی بنا کر بیٹھا ہے، تو بھی جائز ہے. اس طرح ٹیک لگا کر کوئی تلاوت کر رہا ہے تب بھی جائز ہے. اب عام طور پر کرسی پر بیٹھ کر بھی, عام طور پہ نہیں لیکن بہت سارے لوگ کرسی پر بیٹھ کر بھی تلاوت کرتے ہیں, تو ٹیک تو آلریڈی اس پہ لگی ہوتی ہے, تو یہ مطلب اس کو منع بھی نہیں کہیں گے, لیکن وہ یہ ادب آداب جو ہیں وہ میں نے جو عرض کیا ہے اس کے اپنے فوائد اور برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پنجاب میں دریائے ستلج میں آج رات کو 2.5 لاکھ کیوسک پانی آئے گا, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بڑے پریشان ہیں, تو ان کے لیے دعا فرما دیں.
اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو بتایا گیا کہ پیشن گوئی ہے کہ آج 2.5 لاکھ کیوسک پانی آئے گا ستلج میں پنجاب کے دریا میں, الہ العالمین اگر یہ خبر درست ہے الہ العالمین تو اس سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ پاک اس پانی کا رخ ایسی جگہ ہو جائے کہ جہاں کسی کو نقصان نہ ہو, نہ جانی نہ مالی, نہ کھیت تباہ ہوں, نہ ہمارے باغات تباہ ہوں, نہ انسانی آبادیوں کو اس سے کوئی پریشانی پہنچے. مولا کریم تو اس سے رحمت کا سوال ہے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں دمام سے سوال عرض ہے کہ یہاں دیکھا گیا ہے مسجدوں میں کہ لوگ مسجدوں میں یہاں پہ ٹشو وغیرہ بھی ہے نا عام پڑا ہوتا ہے نا استعمال کے لیے, تو اب جیسے طرح پانی مسجد کا بھر کے باہر نہیں لے جا سکتے, کیا اسی طرح ٹشو کا بھی یہی حکم ہوگا کہ صرف مسجد میں استعمال کر لیں یا باہر لے جا سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت, بے حساب دعائے مغفرت, اور جلد بعد مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
وعلیکم. اب ایسے معاملات عرف کا تقاضا کرتے کہ وہاں, مجھے پتا نہیں ہے دمام کا کیا عرف ہے کہ وہاں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو پسینہ پوچھنے کے لیے یا پانی پیا تو گیلا ہاتھ پوچھنے کے لیے ٹشو استعمال کرتے ہوں گے لوگ, تو ظاہر کوئی باکس اٹھا کر لے جائے تو اس کو میرا خیال کوئی دوسرا آدمی دیکھے گا تو پکڑ لے گا کہ بھائی یہ نمازیوں کے لیے. تو اگر یہ عرف نہیں ہے واقعی ایک ٹشو بھی لے جانے کا تب تو نہیں لے جانا چاہیے, اور اگر عرف ہے کہ چاہے یہاں استعمال کرو چاہے لے جاؤ تو پھر لے جانا بھی جائز ہو جائے گا. مگر عقلاً یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو لے جانے کے لیے کسی نے رکھا نہیں ہوگا, بانٹنا ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ باکس تقسیم کر دیتے جانے والوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ جو دوستی ہے کسی بھی مسلمان سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھنی چاہیے. اچھا اب سوال اس میں یہ ہے کہ کچھ دوست کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی جن کا چہرہ دیکھتے ہی انسان کے اندر خوشی کی لہریں دوڑنی شروع ہو جاتی ہیں, خوش ہو جاتا ہے اور چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کو ملتے ہی جن کا چہرہ دیکھتے ہی کوئی ایسے کچھ تاثرات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم ناگواری کے تاثرات بھی کہہ سکتے ہیں, خوشی نہیں ہوتی ان سے, تو اس معاملے میں پھر ہم کیا کریں؟ چونکہ کہا تو یہ گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے, تو پلیز اس میں رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا.
یہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی مسکراہٹ کسی کے چہرے پر ہو اور حشاش بشاش ہو ملنسار ہو تو ملتا تو ظاہر کہ دل کو ایک خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے, اور جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو سپاٹ چہرہ ہو یا ایسا لگے کہ اپنے کو یہ غصے میں بھرا ہوا ہے, اگرچہ وہ غصے میں بھرا ہوا نہیں ہوگا لگے دیکھنے والے کو, تو اس سے مطلب وہ دل مانوس نہیں ہوتا. تو یہ یعنی کہ فطری اور نفسیاتی انداز ہوتے ہیں. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی محبت جس میں اللہ پاک کی رضا مقصود ہو, نمود و نمائش اور نفسانی خواہش کی آمیزش یعنی ملاوٹ نہ ہو افضل اعمال میں سے ہے. کسی شخص کا کسی نیک آدمی سے دل کی خوشی کی وجہ سے محبت نہ کرنا بلکہ اس کے ایمان اور عرفان کی وجہ سے محبت کرنا، نیز برے آدمی سے ذاتی انتقام کے علاوہ صرف اس کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے نفرت کرنا افضل اعمال میں داخل ہے۔ تو جو بھی ہو، محبت ہو، نفرت ہو، یہ سب ہو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، میرے بھائی کے گھر میں چار بچے پیدا ہو کر اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، سارے محلے والے اور گھر والے کہتے ہیں گھر منوس ہے، گھر چینج کریں، پیارے بابا جان وضاحت فرما دیں اور میرے بھائی کی اولاد کے لیے دعا فرما دیں۔
اللہ کریم آپ کے بھائی کو نیک اولاد، عافیت کے ساتھ زندہ رہنے والی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اور دین کی خدمت گزار، ولایت کا تاج پہننے والی عطا فرمائے۔ چار بچے فوت ہو گئے، گھر منوس۔ جی کربلا شریف جانا ہے نا؟ جی جانا ہے، کربلا کی حاضری شرف ہے نا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے بچے وہاں شہید ہوئے، کتنی اولاد شہید ہوئی، مگر ہم تو کربلا معلہ کہتے ہیں، عظمت والا کربلا، کربلا شریف، شرافت والا کربلا۔ تو یہ عوامی باتیں ہیں کہ معاذ اللہ گھر منوس، موت کا جس کے وقت متعین ہے تو وہ تو موت تو آنی ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، چاہے بازار میں ہو، موت تو آئے گی۔ تو اب ان کے مقدر میں اگر چار بچے تھے دنیا سے رخصت ہونے والے، تو وہ تو کہیں بھی ہوتے ہی ہے، انہوں نے تو فوت ہونا تھا بچوں نے۔ اور پھر یہ جو چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں، یہ دیکھا جائے نا تو ماں باپ کے لیے یہ ایک مطلب بہت بڑا تحفہ ہوتے ہیں، اس میں تسلی ہے کہ یہ دوزخ کے دروازے پر، یہ نابالغ بچے فوت ہونے والے دوزخ کے دروازے پر رکاوٹ بنیں گے ماں باپ کو جانے سے انشاءاللہ، اور جنت کے دروازے پر استقبال کریں گے۔ طرح طرح کے ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یوں بچے جو ہیں جو فوت ہونے والے، یہ والدین کے حق میں مفید ہوتے ہیں، نقصان دہ نہیں ہوتے۔ تو فائدے والی چیز منوس کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جہاں فائدے والی چیز حاصل ہوئی وہ جگہ منوس کیسے ہو گئی؟ تو یہ وہم نہ کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فائدے والی چیز منحوس کیسے ہوئی؟ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن کیا جہاں نقصان ہوتا ہو کہ وہ چیز منحوس ہو جائے گی؟ اب ہمارے یہاں یہ منحوس کا جو لفظ بولنے میں بالکل بے باک ہیں، لوگ چھوٹ سے بول دیتے ہیں فلاں منحوس، تمہاری شکل منحوس ہو جیسی ہے۔ یار یہ منحوس جب سے آیا ہے نا ہمارے مطلب کہ بلڈنگ میں، ہمارے گھر میں، یہ نحوس چھائی ہوئی ہے، یہ لگتا ہے بہو منحوس ہے، یہ لگتا ہے کہ یار یہ نوکر منحوس ہے، یار یہ کام، یہ پتہ نہیں کون سی منحوس گھری تھی جس میں ہم نے یہ سارے کام شروع کیے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ زیادہ ہی اس میں لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ نحوس تو یہ منحوس؟ اچھا، اپنے کام کو، اپنے کردار کو، اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا شاید رجحان کم ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا کہ یہ ہو گیا، اب اس کے کان میں کوئی جا کے بولے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں، صبح شاید آپ نے اپنا ہی منہ دیکھا تھا۔ سب سے پہلے انسان عمومی طور پر صبح اٹھ کر اپنا ہی منہ دیکھتا ہے آئینے میں جا کر، تو اب یہ کہ اس کو کیا سمجھا ہوا کہ تم نے کس کا منہ دیکھ لیا تھا، تو اس کے کان میں بولے نا تھوڑا تھوڑا غور کر دو، بولے گا ہاں یار میں تو اپنا ہی منہ دیکھا تھا، نہیں نہیں غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، میں نہیں منوس۔ تو اب مسئلہ سارا یہ کہ یہ جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کئی جگہوں پر پختہ ہے، تو کیسے ختم کیسے کیا جائے؟
نہیں، آپ نے اچھی دلیل دی کہ یا تو بندہ یہ کہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے، یا تو بندہ جیسے جائے گا منہ دھوئے گا تو حمام میں جائے گا تو آئینہ لگا ہوتا ہے، تو آئینے میں اپنی شکل دیکھے گا، تو اب کس کی شکل دیکھی؟ تو اپنی شکل دیکھی۔ اچھا، یا یہ کہ بچہ لپٹ دوڑ کے لپٹے گا تو بچے کی شکل دیکھی، یا اس کی امی چائے پیش کرے گی، ناشتہ پیش کرے گی، تو سب سے پہلے بچے کی امی کی شکل دیکھی، ان منوس کون ان تینوں میں، یا امی کی شکل دیکھی یا ابو کی دیکھی، بھائی بہن کی دیکھی، اب خود ہی مطلب ہے کہ طے کر رہے کہ ان میں منوس خود ہے یا دوسرے، دوسرے کاہے کو، خود ہو تو ہو، تو خود بھی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، تو یوں مطلب ہے کہ شیطان جو ہے بس یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو ایسی سوچ رکھنی ہی نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرما دیں کہ اسلامی مہینوں میں بھی 31 دن کا کوئی مہینہ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرا.
ویجاکم، جی نہیں، اسلامی مہینوں میں یا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے 29 ڈیز، یا 30 یعنی 30 ڈیز، 30 دن، 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا، 31 کا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر سوال ہے کہ لال مرچیں سر پر گما کر جو نظر اتاری جاتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ ٹوٹکا گھریلو ٹوٹکے کہلاتے ہیں، یہ گھروں میں رائج ہے اور اس کے فوائد بھی بعض اوقات دیکھے جاتے ہیں کہ مرچیں یہ گھما کے اگر توے پہ ڈالو اور یہ جلیں، یا کوئلوں میں ڈالو جلتے ہوئے یہ جلیں، اور اگر ایک دم سے بدبو نکلے، مرچوں کی بدبو یا بو بڑی خطرناک ہوتی ہے، ٹھاؤں ٹھاؤں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جائیں گی، چھینکیں شروع ہوں گی، بندہ بھاگے گا وہاں سے، تو اس کا مطلب یہ کہ نظر نہیں ہے، یہ نارمل مطلب. اور بعض وقت مرچیں ڈالو تو بو نکلتی ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب اس کو نظر ہے، تو دوبارہ ڈالے، دوسرے دن ڈالے، تو اس طرح جب یہ بو آنی شروع ہو جائے تو یہ سمجھو کہ نظر اتر چکی ہے. تو اس طرح کے کئی ٹوٹکے جو ہیں یہ مطلب بزرگوں سے بھی رائج ہیں. تو اب یہ کہ یہ ٹوٹکوں پر میں نے اس لیے مطلب اس کی وضاحت کی کہ اب یہ سوال کر لیا گیا، اب دور نازک ہے، سوشل میڈیا پہ عقل مند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی عقلیں جو ہوتی ہیں محدود سوچوں کی عقلیں ہوتی ہیں، ان کو بہت ساری باتیں جو ہے نا جو حدیثوں کی، بزرگوں کی، قرآن کریم میں بیان کی ہوئی، تفسیروں بیان کی ہوئی، ان کو پتا نہیں ہوتا، تو یہ عقل کی کسوٹی پر اس کو تولتے ہیں، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ انکار کرتے ہیں، پھر اس میں کامنٹس دے کر اپنی آخرت بےچارے برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال نظر کا لگنا یہ بھی تو عقل میں نہیں آتا نا، کہ نظر کا لگنا کیسے لگ سکتی نظر، تو کئی عقل مند یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یار نظر تو نہیں لگ سکتی. تو اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں، مسلم شریف، یہ بخاری اور مسلم، یہ حدیثوں کی بہت مشہور کتابیں اور معتبر کتابوں میں سر فہرست ہیں. تو مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے، اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو دو. اب یہ کیا ہے، دھلوائے جاؤ تو دھو دو، تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اگر کسی نظرے ہوئے کو تم پر شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے، اور وہ دفع نظر کے لیے، نظر اتارنے کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے، تو تم برا نہ مانو بلکہ فوراً اپنے یہ اعضا دھو کر اسے دے دو. نظر لگ جانا عیب نہیں، نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہو تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں دیکھو نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور کو جس کو نظر لگی اس کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج تھا، رائج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا. ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی، تین سرخ مرچیں منظور پر جس کو نظر لگی اس پر سات بار گھما کر سر سے پاؤں تک، یعنی سر سے پاؤں تک سات بار گھما کر پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں، اگر نظر ہوتی ہے تو بس نہیں اٹھتی، اور رب تعالی شفا دیتا ہے. تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے یہاں کا جو انداز تھا نظر اتارنے کا یہ ارشاد فرمایا. ہمارے یہاں کے تین مرچیں سات مرچیں یہ سات پھیرے سر سے گھماتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں چولہے میں، اور بھی اس کے طریقے، اس طرح کے ٹوٹکوں کے ہیں طریقے نظر اتارنے کے، کئی طریقے. تو اس طرح بعض اوقات یہ کہ فائدہ ہو جاتا ہے. اور مزید معراج شریف میں مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات دیکھی ہے، جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں، تجربہ کافی ہے. یعنی کہ دوا جو ہوتی ہے کہ بھائی یہ پین کلر گولی جو آپ فلاں نام کی آپ سر درد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اب اگر آپ کو یعنی کہ یوں کچھ ہو جائے، سوشل میڈیا والوں کی نظر لگ جائے، کس حدیث میں لکھا ہے کہ پین کلر گولی کھاؤ، تو آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے اس کمپنی کی پین کلر گولی، اور کھائے جا رہے ہو آپ کا وسوسہ بھی نہیں آتا. تو یہاں بھی تو سوچنا چاہیے نا، جب ٹوٹکے پہ وسوسہ آتا ہے تو پین کلر گولی پر کیوں وسوسہ نہیں آتا؟ یہ طرح طرح کے کھانسیوں کے سیرپ جو چلے ہیں ان پر وسوسے کیوں نہیں آتے؟ ہزاروں لاکھوں بیماریوں پر ہزاروں لاکھوں دوائیں استعمال ہو رہی ہیں، کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ کس حدیث میں کہ فلاں سیرپ کھلاؤ تو فلاں یہ کرو، تو کینسر کا علاج یوں کرو، تو ٹی بی کا علاج یوں کرو، تو اتنے دن کا کورس کرو، کچھ بھی نہیں. جو ڈاکٹر بولے تو لبیک حاضر ہوں، ڈاکٹر سچا. تو بھائی جب ڈاکٹر سچا ہے تو اللہ کے حبیب اور طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے بھی سردار ہیں یقیناً. تو انہوں نے جو علاج بتائے یا ان کے ارشاد فرمودہ فارمولے کے مطابق بزرگوں نے جو بتائے تو وہ سب یہ بھی درست ہوتے ہیں. تو مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں جیسے دواؤں میں نقل، اچھا نقل اور عقل، نقلی دلائل یا عقلی دلائل، تو نقلی سے مراد یہ جعلی یا وہ انگلش میں کیا بولتے ہیں نقلی، نقلی مانے ڈپلیکیٹ، فیک یا ڈپلیکیٹ، اس طرح کے معنی یہاں نہیں ہوتے. نقلی جب کہا جائے نا، یہ دینی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نقلی دلائل، تو نقلی دلائل صحیح ہے کہ قرآن و حدیث سے لیے ہوئے دلائل، وہاں سے نقل کیے ہوئے دلائل نقلی. تو جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں، تجربہ کافی ہے، ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل یعنی قرآن و حدیث کی دلیل ضروری نہیں، خلاف شرع نہ ہو تو درست ہے. یہی دلیل ہے کہ جو چیز ناجائز نہیں ہے وہ شرن جائز ہوتی ہے. اگرچہ معصورہ دعائیں افضل ہیں، معصورہ دعائیں، یہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں نا ان کو معصورہ دعائیں بولتے ہیں، تو معصورہ دعائیں افضل ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو، سیاہی میننگ انک، تاکہ نظر نہ لگے. تو اب بتائیے کہ یہ جو کالا ٹکا یہاں ہمارے بچوں کو، یہ کوئی گال پہ لگاتا ہے، کوئی یہاں لگاتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ادا ہم کو ادا کرنی چاہیے کہ لگا نہیں نا کالا ٹکا تو یہاں ٹھوڑی میں لگایا کریں کالا ٹکا. تو یہ نظر سے بچنے کے لیے، یہ خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو بولا عثمان غنی نے فرمایا کہ اس کو ٹکا لگا دو، تو یہ ٹوٹکا ہے. اسی طرح حضرت ہشام ابن عروہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کی. تو اب یہ بھی دعا ہے کہ پسندیدہ چیز اپنی یا دوسرے کی دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی نظر اس کو نہیں لگے گی. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی میرا سوال یہ کہ جس طرح شراب اسلام میں حرام قرار پائی گئی ہے، اسی طرح ہی سگریٹ اسلام میں حرام قرار ہے؟
جس طرح شراب حرام، اس طرح سگریٹ کا پوچھا ہے؟
جی جی
جی جی. شراب تو حرام ہے، کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ ناپاک ہے، اور دوسرا حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نشہ آتا ہے. نشہ نہ بھی آئے تب بھی شراب حرام ہے کیونکہ یہ ناپاک ہے. بعض لوگ بات بولتے ہیں کہ اتنی شراب پی لیتے نشہ نہیں آتا، تو تب بھی وہ حرام ہی ہے، کہ ایک قطرہ بھی اس کا سب میں پیشاب کی طرح ناپاک ہے شراب کا. اچھا، باقی رہا سگریٹ، تو سگریٹ میں نشہ نہیں آتا، نہ سگریٹ ناپاک ہے، وہ ناپاک بھی نہیں ہے. تو اس لیے سگریٹ کو علماء میں سے کسی نے بھی حرام نہیں کہا. طبن ڈاکٹری لحاظ سے بتاتے ہیں کہ سگریٹ نقصان دہ، پھیپھڑوں کو نقصان کرتی ہے، اس کے دھوئیں، اگر کوئی سگریٹ پھونک رہا ہے تو برابر میں جو کوئی ہوتے ہیں ان کو دھوئیں پہنچتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو بھی نقصان ہوتا ہے برابر میں. یہ ڈاکٹری مطلب تحقیق ہیں، اور کینسر تک سگریٹ لے جاتی ہے یہ بتاتے ہیں. تو بچنا چاہیے بالکل اس سے، کہ اچھی چیز نہیں ہے. تاہم یہ اس کو حرام کہنے کے لیے دلیل، شرعی دلیل ہونی ضروری ہے. اپنے طور پر ہم کسی شے کو حرام نہیں کہہ سکتے.
پچھلے دنوں امیر علیہ سنت کی جانب سے، امیر علیہ سنت کی طرف سے فیضان قرآن مساجد بنانے کے حوالے سے اعلان ہوا تھا. آئیے اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، وہ دیکھتے ہیں.
دعوت اسلامی کی مجلس قدام المساجد دنیا بھر میں بنام فیضان قرآن 540 مسجدیں بنائے گی. فیضان قرآن
مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ، جو مسجدیں بنائے رحمت سے حصہ پائے، جو مسجدیں بنائے رحمت سے حصہ پائے. تم مسجدیں بناؤ جنت میں گھر پاؤ، تم مسجدیں بناؤ مسلسل اجر پاؤ. مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ.
نہ صرف اعلان کیا بلکہ اعلان کے ایک ماہ کے اندر اندر کراچی کے 37، صوبہ سندھ کے 56، بلوچستان کے 50، پنجاب کے 222، اسلام آباد کے 5، کشمیر کے 8، خیبر پختونخوا کے 50 اور گلگت بلتستان کے 2 مقامات پر فیضان قرآن مسجد کے لیے جگہیں فائنل کی جا چکی ہیں، اور ان 430 مقامات میں سے 144 مقامات پر سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے، اور 11 مقامات پر نمازیں بھی شروع ہو چکی ہیں.
الحمدللہ ماشاءاللہ.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اگر صبح تک برتن نہ دھوئے جائیں تو کیا شیطان ان برتنوں میں منہ مارتا ہے؟
یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، غسل الاناء و طہارت الفناء یوری ثانی الغنا، برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی، غنا و مالداری لاتے ہیں، مالداری لاتا ہے برتن اور گھر کے صحن کی صفائی کرنا، تو یہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ شیطان منہ مارتا ہو اس تعلق سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، البتہ بخاری و مسلم کی روایات میں یوں ہے کہ رات کو کھانے پینے کے برتنوں وغیرہ کو اللہ کا نام لے کر ڈھانپ دو تو وہ شیطان اور بلاؤں کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ البتہ جس برتن میں کھانا کھایا اس کو صاف نہ کرنا، اس کو تنگ دستی کے اسباب میں شمار کیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔ سیدی، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال ہے، بلال حسین بھی سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے انتقال پر یہ کہنا کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہے؟
اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کی رحمت کو پہنچا، اس طرح عوام میں جملے رائج ہیں، تو اس میں نیک فال لی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ورنہ حقیقت حال تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ کون اللہ کو پیارا اور کس سے اللہ پاک ناراض ہوا ہے۔ ہمیں تو اس کا، ہم بظاہر کسی بے نمازی کو مرا ہوا پائیں تو ہم سمجھیں، یعنی ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، تو ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے۔ ہم دعا خیر کریں اور حسن ظن رکھیں کہ اللہ پاک، یعنی حسن ظن اچھا خیال رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ تو یوں اللہ کی رحمت کو پہنچا، اللہ کو پیارا ہوا، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب شرم کوئی منع نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، یہ نیک فال کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ نیک فال لینا، اچھا شگون لینا، اچھی فال، کیا مطلب اس
نے؟ اس کے مطلب کہ اچھے فوائد حاصل ہوں گے اور اس کی برکتیں ملیں گی وغیرہ۔ مزید آپ ہی اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ اس کے حق میں اچھا ہوگا، فائدہ ہی ہوگا اس سے، نیک فال۔ اب شکر یہ کہ اس سے نقصان پہنچے گا، جو میں مجھے سمجھ پڑتی ہے اس کے معنی۔
جی ہاں، جی یہی ہے، اچھا شگون، اچھا فال، نیک فال لینا کہ کسی ظاہری قرینے پر اس کو اچھی، کسی اچھے کام پر محمول کر لینا۔ گھر سے باہر نکلیں تو اب ان کو کسی عالم دین کی زیارت ہو گئی، کسی نیک آدمی کی زیارت ہو گئی، تو اب اس سے یہ اچھا فال لینا کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں بہتری ہوگی، اس میں اچھائی ہو جائے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر جب جو آئے تھے ان کا نام سہل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سہل آئے ہیں تو معاملہ سہل ہے، یعنی اب آسانی کی طرف یہ چلا جائے گا اور وہ صلح کی طرف معاملہ بڑھ جائے گا۔ تو کسی کے اچھے نام سے اچھی کوئی زیارت ہو جائے یا کوئی اور ایسی اچھی خبر، تو اس سے اپنے کسی معاملے میں اچھا شگون لینا کہ میرے ساتھ یہ اچھا ہو جائے گا، اس کی تو ہمیں اجازت ہے اور احادیثوں سے باقاعدہ یہ ثابت ہے۔
ماشاءاللہ،
سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کیسے متعارف ہوئے، اور ان کی سیرت کے کون سا ایسا پہلو تھا جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ نے جو ہے وہ ان کا دامن جو ہے وہ پکڑ لیا؟
اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یوں تو مطلب میں جب بچہ تھا تو نعتوں میں رضا آتا تھا، تو مجھے وہ خیر اس وقت سمجھ نہیں پڑتی تھی. ایک بار میں چھوٹا تھا، بادامی مسجد میں بیٹھا تھا، ان کے غالباً وہ متولی تھے، وہ کوئی رحمت اللہ علیہ اعلیحضرت کے نام کے ساتھ انہوں نے کہا، تو میں نے کہا رحمت اللہ علیہ، کہ میرے ذہن میں یہ تھا بچپن کے حساب سے کہ جو ولی اولیاء ہوتے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ نہیں پڑتی تھی. یہ بولتے تھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، تو میں نے کہا یہ رحمت اللہ علیہ ہیں یہ، تو انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ تو ولی تھے، بزرگ تھے، فلاں تھے. سب سے پہلا تعارف یہ بادامی مسجد کے اندر جو ہمارے محلے میں تھی کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں، اس میں مجھے وہ حاجی زکریا مرحوم، اب تو کافی سالوں میں وفات ہو گئی، انہوں نے مجھے سب سے پہلے ان کا تعارف کروایا تھا سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا. آہستہ آہستہ پھر جب میری عمر کچھ بڑی اور کچھ ماحول ملا تو پھر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا مزید تعارف ہوتا چلا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا پیارا میرے سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے زلفوں کی نیت کی ہے یا اس نے زلفیں رکھی ہیں تو اس نے زلفیں کاٹ دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے.
زلفیں رکھنا اس مرد کے لیے جبکہ وہ کندھوں سے نیچے نہ ہو، یہ ایک ثواب کا کام ہے، سنت ہے، اور نہ رکھے تو اس میں گناہ نہیں ہے. تو اب اگر کسی نے زلفیں رکھی پھر بعد میں کٹوا دیں تو یہ بھی گناہگار نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حرج ہے تو یوں ہے کہ ایک ثواب سے کام، ثواب کا کام تھا، سنت عمل تھا، اس سے خود کو محروم کیا اس نے، اور اگر کوئی عذر تھا تو ظاہر ہے کہ اگر کوڑا نہ دل میں اور اس عذر کی وجہ سے اس نے کاٹ دیا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ثواب ملے رکھنے کے مقابلے میں، اللہ کی رحمت پر ہے. مثلاً کوئی زلفیں رکھتا تو کوئی پھوڑے ہو جاتے ہیں، بال اس کو برداشت نہیں ہوتے، تو اب یہ اس مجبوری سے نہیں رکھ پا رہا، ہلکے بال رکھتا ہے تو اس کو پھوڑے نہیں ہوتے، یا کسی کو سر میں درد ہو جاتا ہے زلفیں رکھنے سے، اور اگر یہ نہیں رکھتا، ہلکے بال رکھتا ہے تو سر میں درد نہیں ہوتا اس کو. اگر واقعی اس طرح کے کوئی اس کے اہم معاملات، اس کا دل جلتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں زلفیں رکھوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کی اس کڑن اور دل کی جلن کے سبب اس کی مغفرت فرما دے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اس کو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار ہے، لیکن یہ میرا بندہ مجبور ہے، امتحان ہے اس کا. تو بارہ لے گئے، عذر ہو تو وہ بھی الگ صورت، نہ ہو اور ویسے ہی کوئی نہیں رکھتا، گناہگار وہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اسلام بھائی عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ مسجد صاحب سے سوال کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا یہ سوال ہے کیا خونی رشتے کے علاوہ جو سوتیلے بہن بھائی ہوتے ہیں کیا وہ بھی وراثت میں حقدار ہوتے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر ماہ مدنی قافلے میں جانے کی.
اب باپ کا بیٹا سگا ہے، دوسری شادی کی اس نے پہلی بیوی کے بعد، فوت ہونے کے بعد، یا وہ اس طرح جیتے جی بھی، اور یہ بھائی بہن سوتے لے لیکن باپ کا ورثہ یہ سگا بیٹا ہے. مزید مفتی صاحب دیکھیں کیا اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں.
جیسے آپ نے ایک سوال کی وضاحت کرتے ہوئے جواب کی وضاحت میں فرمایا، جیسے باپ کا انتقال ہوا اور باپ نے دو شادیاں کی ہیں تو دو شادیاں ہونے کی صورت میں اگرچہ ان دو بیویوں کے ذریعے ہونے والی جو اولاد ہے وہ اگرچہ سوتیلے کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے، لیکن والد کے انتقال ہونے کی صورت میں یہ اولاد چونکہ اپنے والد کی سگی اولاد ہے تو وہ تو وارث بنے گی۔ رہا معاملہ یہ کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے سگے بھائی بھی ہیں اور سوتیلے بھائی بھی ہیں، یعنی دوسری والدہ سے بھی اولاد تھی والد کے ذریعے، تو وہ بھی اولاد موجود، بھائی موجود ہیں اور اس کے اپنے سگے بھائی بہن بھی موجود ہیں، اور اگر اس مرنے والے شخص کی اولاد بیٹا نہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ وراثت سگے بھائیوں کی طرف جائے گی، جو سوتیلے بھائی ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے۔ تو وراثت کے اندر جو ورثہ ہیں ان میں رشتہ داری کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ جس وارث کو، یعنی جو مرنے والے سے متعلقین جو رشتہ دار ہیں، ان میں جس کو میت سے جتنی زیادہ قرابت داری ہوتی ہے وہ وراثت کے اندر حقدار بن جاتا ہے، اور جس کی قرابت داری دور ہے، یعنی اس کا رشتہ تو بنتا ہے لیکن اس قرابت کے اندر دوری پائی جاتی ہے تو وہ وارث نہیں بنتا۔ تو اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بیٹے بھی موجود ہیں اور اس کے بھائی بھی موجود ہیں، تو بھائی کا بھی اور بیٹوں کا مرنے والے سے تعلق ہے، لیکن قرابت داری میں جو بیٹا ہے وہ بھائی کے مقابلے میں میت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بیٹے کے موجود ہوتے ہوئے بھائی میت کے وارث نہیں ہوتے۔ تو یوں ہی جو بھائیوں والا رشتہ ہے تو اس میں سگے بھائی بھی ہیں اور سوتیلے بھائی بھی ہیں، تو جو بھائی سگے ہوتے ہیں یعنی جن کے ماں باپ دونوں کے ایک ہوں ان اولاد کے، تو اس صورت میں وہ وارث بنیں گے، اور جہاں سوتیلے رشتے کے اعتبار سے جو بھائی بہن بنتے ہیں وہ سگے بھائی کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنتے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ایک اور اسلام میں آپ سے سوال عرض کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا سیدی، میرا نام غلام الیاس رضا تاری ہے، میں درجہ خامسہ مرکزی جامعہ المدینہ کراچی کا طالب علم ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ماہ رضا سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو ہم عرس اعلیٰ حضرت کی تیاری کیسے کریں؟ مدنی پھولوں سے نواز دیجئے، اور ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ یا سیدی، میری مدنی فیس یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں شرکت ہوتی ہے، انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کرنے کی نیت ہے
انشاءاللہ۔ ماہ رضا بھی شروع ہوا ہے تو ہمارے یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف جو ہے وہ مدنی چینل پر مناتے ہیں۔ بعض ہمارے استائی بھائی جو ہیں وہ کچھ بیان کی ترتیب کرتے ہیں، کوئی نعتوں کی محفل سجاتے ہیں، اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے۔ عرس منانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے ہی تیاری ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہم عمل کریں، اس کی تیاری عمر بھر کرنی ہے۔ اور مدنی مذاکرے کی نیتیں تو اس طرح کہ میں علم دین حاصل کروں گا، توجہ سے سنوں گا، اللہ کی رضا کے لیے سنوں گا، سمجھ میں نہیں آئے تو علماء سے سمجھ لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ موقع کی مناسبت سے اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں جلدی۔ لا لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ الحلیم
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
رب العرش العظیم
رب العرش العظیم لا إله إلا الله
العليم الكريم
العليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
العليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم صلوا
على الحبيب
صلى الله على محمد حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم وبحمدک
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 لا الہ الا انت
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدك
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد
امیر علیہ سنت کی طرف سے عاشورہ کے دن اور پھر پورا محرم شریف سورہ یاسین پڑھنے کے حوالے سے ترغیب دی گئی تھی آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں
ملک و بیرون ملک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی طرف سے سورہ یاسین شریف کی کارکردگی جو کہ پڑھی اور سنی گئی اسلامی بھائیوں کی تعداد 43,34,565 43,34,565 اسلامی بہنوں کی تعداد 38,50,971 38,50,971 ٹوٹل موصول کارکردگی 81,85,536 81,85,536
ماشاءاللہ میں نے 72 لاکھ کا عرض کیا تھا لیکن 81 لاکھ سے بھی اوپر چلے گئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ جنہوں نے یاسین شریف پڑھی سنی کارکردگی دی اللہ پاک ان سب کو حاجی بنائے مٹھا مدینہ دکھائے بے حساب مغفرت ان کا ان کے ماں باپ کا بال بچوں کا مقدر کرے کربلا والوں کے فیوز و برکات سے انہیں مالا مال کرے یہ ساری دعائیں مجھ گناہ گار کے حق میں بھی قبول فرمائے اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ مطالعہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے آئیے اس ہفتے کون سا رسالہ ہے اس کے حوالے سے دعائے خلیفہ امیر علیہ سنت سنتے ہیں اور پچھلے ہفتے جو رسالہ دیا گیا تھا اس کے حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت
یا اللہ کریم جو کہ 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے تلاوت قرآن کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے اسے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے، کیا عصر کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، روزانہ کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قبرستان میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا کیسا، قرآن کریم غلط پڑھنے کی چند مثالیں۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 26 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ رسالہ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات۔ پاکستان اسلامی بھائی 19,34,355، 19,34,355۔ پاکستان اسلامی بہنیں 8,697، 8,697۔ اوورسیز اسلامی بھائی 34,166، 34,166۔ اوورسیز اسلامی بہنیں 1,29,083، 1,29,083۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,98,301، 28,98,301۔ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ 13 اگست 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، لفظ پاکستان کا مطلب بتائیے۔ جواب، پاک لوگوں کے بسنے کی جگہ۔ سوال نمبر 2، کیا پیر شریف کا روزہ سنت ہے؟ جواب، جی، پیر شریف کا روزہ سنت ہے۔ سوال نمبر 3، دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا تو اسے پڑھنے کے لیے واپس لوٹ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، واپس نہیں لوٹ سکتا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، محمد اجمل اتاری لاہور، بنتے معین صدر کراچی، بنتے جاوید اتاریا مامو کانجن، بنتے عبد الغفار بورے والا، بنتے اظہر اتاریا بہلوال، بنتے عبد القیوم ٹنڈو جان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنتے جاوید اتاریا مامو کانجن، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
حاضرین، آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ان کے اس کے جو جوابات ہیں وہ اگلا مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس نمبر آپ اسکرین پر دیکھیں گے تو اس ایس ایم ایس نمبر کے ذریعے ان سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، سوال نمبر 1، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ سوال نمبر 2، قرآن پاک سے پہلے آسمانی کتابیں کن کو یاد ہو سکتی تھیں؟ سوال نمبر 3، چاندی کی جائز انگوٹھی کس کے لیے پہننا سنت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں ایس ایم ایس نمبر کے ذریعے دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام نہ لکھیں اور اپنا نمبر بھی نہ لکھیں، بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا